يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار و اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں ولی الحسن رضوی آپ سے مخاطب ہے. آئیے یہ روح پرور گفتگو سورہ سات کی 29 آیت سے شروع کرتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے،
کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب.
یعنی یہ کتاب جو اس اللہ نے آپ پر اے نبی نازل کی ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے کہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور یہ کہ عقل رکھنے والے اس سے نصیحت لیں. عزیزان محترم، اس سے قبل خدا نے اعلان کیا تھا کہ اس کا نظام خلقت و آفرینش بھی اور نظام جزا و سزا بھی حق و عدل پر استوار ہے، اور وہ نیکوکاروں اور بدکاروں کو ایک جیسا نہیں شمار کرتا، کیونکہ اس کے نظام میں بھی اگر ایسا ہی ہو تو اس کا نظام بھی عدل و انصاف سے عاری ایک اندھا اور ظالم نظام سمجھا جائے گا، جبکہ اللہ عادل و انصافور ہے اور کسی بھی اچھے یا برے شخص پر ظلم نہیں کرتا، لطف و فضل اور عدل سے کام لیتا ہے. اور اب اپنی کتاب عدل قرآن حکیم کے نزول کی غرض و غایت کی طرف اشارہ ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ پر قرآن جیسی کتاب خلقت و پیدائش کا ہدف و مقصد بیان کر دینے کے لیے نازل کی ہے. یہاں انزل نہ ہو انزال سے ہے کہ ایک ساتھ پوری کتاب نازل کی ہے، تاکہ واضح رہے یہ پوری کتاب کتاب ہدایت ہے اور یہ کتاب مبارک یعنی برکت والی ہے، اور عوام و خواص تمام لوگوں کے لیے نہایت ہی مفید اور بے شمار خیر و سعادت کی حامل ہے، اور انسانی کمال و ارتقاء کی راہوں کی طرف سب کی ہدایت و رہنمائی کرتی ہے. اس کتاب کے بلند و بالا مطالب ہر ایک کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان سے ہدایت پائیں یا ان پر حجت تمام ہو جائے. البتہ جو صاحبان عقل و خرد ہیں اس کتاب کی آیات کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل اور علم و فکر سے استفادہ کرتے ہیں اور الہی معارف اور احکام و فرامین کی گہرائیوں تک جو سراسر حکمت ہیں پہنچ جاتے ہیں اور ایک کامیاب و کامرہ زندگی کے راز و رموز کو پا لیتے ہیں اور اسی راہ پر چل پڑتے ہیں، جبکہ ایک جاہل و غافل انسان جس کو خدا اور رسول اور کتاب و آئین کی کوئی خبر ہی نہ ہو خود اپنی حقیقت سے بھی غافل رہ جاتا ہے اور ان مردوں کی طرح زندگی گزارتا ہے کہ جنہیں صرف اپنے جسم کی پڑی رہتی ہے اور اسی کو بڑھانے اور پھلانے میں لگے رہتے ہیں. روح کی بالیدگی اور سکون و اطمینان کا احساس ہی مر جاتا ہے. اس کے بعد خداوند عالم سورہ سات کی آیات 30, 31, 32 اور 33 میں فرماتا ہے،
وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
اور ہم نے داؤد کو سلیمان سا بیٹا عطا کر دیا جو کتنا اچھا بندہ پروردگار اور اس کی بارگاہ میں بار بار حاضری دینے والا تھا. یاد کیجئے جب ان کے سامنے دن ختم ہوتے ہوتے شام کے وقت چابک صفت تیز رو اصیل گھوڑے لائے گئے, انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا مجھے اپنے پروردگار کے ذکر کے سبب اس مال دنیا سے محبت ہے, یہاں تک کہ وہ گھوڑے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. پھر انہوں نے حکم دیا انہیں میرے پاس واپس لاؤ اور اس کے بعد ان کی پنڈلیوں اور گردنوں کو ہاتھوں سے سہلانا شروع کر دیا.
سبحان اللہ
عزیزان محترم, ان آیات میں پہلے جناب سلیمان جیسے بیٹے کو جناب داؤد علیہ السلام کے حق میں اللہ کی ایک عطا و بخشش سے تعبیر کیا گیا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے پروردگار کا بار بار ذکر اور رجوع کرنے والے اواب یعنی ایک اچھے بندے کے خطاب سے نوازا گیا ہے. اور اچھائی کا معیار یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دنیاوی خیر یعنی مال و منال اور خاص طور پر اصیل گھوڑے کو اپنے پروردگار کے ذکر و یاد کے سبب چاہتے اور پسند کرتے ہیں, اور وہ محبت جو گھوڑے سے رکھتے ہیں اسے خدا کی یاد پر قربان کرتے ہیں. اور بظاہر یہاں یہ ذکر جناب سلیمان کی حکومت و اقتدار کی نمائش اور عظمت کو نمایاں کرنے کے لیے ہوا ہے. ایک دن جناب سلیمان اپنے وسیع و عریض لشکر کا معائنہ کرنے میں مصروف ہیں اور چابک صفت تیز رو گھوڑے فوجی معائنے کے دوران ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزارے جاتے ہیں. اسی منزل کی حکایت کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ اے ہمارے نبی یاد کیجئے وہ وقت جب سلیمان کے سامنے سے گھوڑے اور سوار پیریٹ کرتے ہوئے گزر رہے تھے, بجائے اس کے کہ وہ غرور و تکبر کے ساتھ فخر و تمکنت کا اظہار کرتے, انہوں نے اپنے آپ سے اور اپنے اطرافیوں سے فرمایا میں ان گھوڑوں کو اپنے خدا کی خاطر پسند کرتا ہوں کہ یہ معاشرے میں خدا کے بندوں کے لیے امن و امان کی برقراری اور دشمنوں کے خلاف جہاد و پیکار کا وسیلہ ہیں. چنانچہ وہ گھوڑوں کی چال ڈھال دیکھنے میں اس قدر مہو تھے کہ وہ ان کو اس وقت تک تکتے رہے کہ جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئے, اور جب اوجھل ہو گئے تو انہوں نے ان کے پھر سے لوٹائے جانے کا حکم دیا اور ان کے استقبال کو آگے بڑھ کر ان کے سروں اور گردنوں پر عنایت و نوازش کے ہاتھ پھیرے جو عام طور پر گھوڑ سوار گھوڑے سے اترنے کے بعد انجام دیتے ہیں, جس کا مقصد گھوڑے سے عشق و محبت کا اظہار اور قدردانی ہوتا ہے. البتہ اس سلسلے میں بہت سے ناقابل قبول اقوال اور توجیہیں بھی نقل ہوئی ہیں اور دوسرے انداز سے تفسیریں کی گئی ہیں, اور حضرت سلیمان پر اسرائیلیات کے تحت ناروا تہمتیں بھی باندھی گئی ہیں جن کے بیان میں اس بات کا خیال لازم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خدا کے نبی ہیں اور معصوم ہیں. ایسے گناہ جو عام مسلمانوں کے لیے بھی مذموم اور ناپسند ہوں ایک نبی معصوم کے لیے کیسے قبول کیے جا سکتے ہیں؟ اور اہل سنت کے ایک بڑے مفسر علامہ مودودی نے بھی اپنی تفسیر تفہیم القرآن کی چوتھی جلد میں ان آیات کے تحت حاشیہ نمبر 35 میں بعض اکابر مفسرین کے اقوال نقل کر کے ان کو ناقابل ترجیح قرار دیا ہے, کیونکہ انہیں تین باتیں اپنی جانب سے اس میں برہانی پڑتی ہیں جن کا کوئی ماخذ نہیں ہے. مثال کے طور پر بعض ماخذوں میں ملتا ہے کہ جناب سلیمان گھوڑوں کی دوڑ میں اس قدر محو تماشا تھے کہ سورج ڈوب گیا اور نماز عصر ان کے ہاتھ سے نکل گئی، تو انہوں نے خدا سے درخواست کی کہ سورج کو پلٹا دے تاکہ وہ اپنی نماز ادا کر سکیں۔ اب یہ بات کیسے مان لی جائے؟ لشکر کا معائنہ باعث بن سکتا ہے کہ خدا کا نبی سلیمان اپنی نماز بھول جائے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اور وہ بھی وہ سلیمان کہ جن کے لیے خدا نے پچھلی آیت میں ہی نعم العبد انہ اواب، بندے صالح اور برگزیدہ پروردگار کے الفاظ استعمال کیے ہوں۔ اور آیت میں ویسے بھی یہاں قرآن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبانی صرف اتنا کہا ہے، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ محبت جو گھوڑے سے رکھتا ہوں اس کو قربان کرتا ہوں اپنے پروردگار کی یاد پر۔ معلوم ہوا قرآن حکیم کے نزول کا اصل مقصد الہی آیات کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے تاکہ لوگ ہدایت پائیں۔ البتہ قرآن سراسر سعادت و برکت کا سرچشمہ ہے، اس کی تلاوت اور سماعت حتیٰ قرآنی آیات کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ انسانی زندگی میں اس کی برکتیں ہر حال میں اپنا اثر مرتب کرتی ہیں۔ بعض کچھ فہم افراد وحی کو عقل و خرد کے ساتھ معارض تصور کرتے ہیں، جبکہ اس کے برخلاف وحی الہی پوری طرح عقل و خرد سے مطابقت رکھتی ہے، اور قرآن میں کوئی بھی بات خلاف عقل پیش نہیں کی جا سکتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن عقل انسانی کی تربیت اور فروغ و کمال کے لیے ہی نازل ہوا ہے۔ عقل کو معطل کرنا یا عقل سے جنگ و دشمنی ایجاد کرنا قرآنی ہدایت و مقصد کے خلاف ہے۔ صاحبان عقل و خرد قرآنی آیات پر غور و فکر اور تدبر کے ذریعے الہی معارف سے آشنا ہوتے اور الہی احکام و دستور پر عمل کرتے ہیں۔ انسان کا بلند ترین مقام اللہ کی بندگی، یاد و ذکر اور اس کی بارگاہ میں رجوع قلب ہے۔ چنانچہ قرآن میں انبیاء علیہ السلام من جملہ ان کے فخر المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی لفظ عبد استعمال ہوا ہے۔ معاشرے میں امن و تحفظ کی برقراری کے وسائل پر خصوصی توجہ اور ان کی مشقوں کا معائنہ حکام کے فرائض میں شامل ہے اور عبادت ہے، اور ملک و معاشرے کو حفاظتی یا دفاعی ساز و سامان سے لیس کرنا، ان کی نمائش کرنا اور ان کا معائنہ کرنا ایک پسندیدہ عمل ہے، اور دشمنوں کے مقابلے میں قدرت نمائی غرور و تکبر میں شمار نہیں ہوتی۔ دراصل حکومت و اقتدار اگر صالح و نیکوکار مردان خدا کے قبضہ و اختیار میں ہو تو وہ ان کا استعمال ظلم و زیادتی اور جارحیت کے لیے نہیں کرتے، کیونکہ وہ قوت و اقتدار کا استعمال صرف اور صرف خدا کی راہ میں، خدا کے دین اور ملک و قوم کی حفاظت اور پاسبانی کے لیے ہی جائز سمجھتے ہیں۔